संभाले रखती संभाले रखती। जब इस पानी का वजन हवा से ज्यादा हो जाता है तो ये वजन ही होता है तो जमीन अपना हाथ छोड़ देती है, तो फिर तो ये हवा अपना हाथ छोड़ देती है, तो ये हवा के हाथों से बेकाबू होकर ये जमीन पर गिरना शुरू करता है। पानी जो हमारे ऊपर आता है करीब से करीब बादल 1200 मीटर ऊंचा होता है, 1000 से 1200 मीटर। हमारे जो बारिश का कतरा जमीन पे आता है इतने वजन में और इतने हुजम में, अगर कोई चीज 1200 मीटर की बुलंदी से जमीन पर फेंकी जाए तो उसके आने की रफ्तार होगी 568 किलोमीटर फी घंटा, 568 किलोमीटर, 568 किलोमीटर फी घंटा। अगर 568 किलोमीटर फी घंटा से ये बारिश बरसी होती तो अब इस वक्त सब संगुण में रुड़ चुके होते, कोई एक भी जिंदा ना होता, ये सब लंटर भी जाते और हम भी जाते, वो गोलियां बरसती, गोलियां गोलियां। अल्लाह क्या करता है, ओहो अल्लाह इस पानी के कतरे को शक्ल ऐसी देता है जो उसकी रफ्तार को तोड़ता है, फिर अल्लाह ताला हवा में ऐसी रुकावटें पैदा कर देता है कि इस शक्ल का पानी का कतरा 568 किलोमीटर से रफ्तार को कम करता 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 जब वो जमीन पर आता है तो 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन पर गिरता है। जब वो पानी समंदर से उठता है तो कड़वाहट वहीं छोड़ देता है, नमक साथ लिए होता है, जब वो बादल बनता है तो नमक पानी इकट्ठा होता है, जब वो जमीन पर आना शुरू करता है तो फिर वो साफ शफाफ पानी होता है। अब उसमें कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं, ना उसमें कोई नमक है, न गंदगी है, ना उसमें कोई और चीज है। ये पानी का कतरा जो बादल से जुदा होता है और दरमियान जमीन और बादल के जब वो सफर कर रहा होता है, इस दरमियानी हिस्से में पानी को सबल कहते हैं, सबल सबल सबल, वो बारिश का पानी जो आसमान से गिरा जमीन पे नहीं पहुंचा, ये अपनी सफाई में अपनी शफाफियत में इतना साफ होता है कि जब कभी सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं और उसके चंद कतरे भी फिजा में बिखरे होते हैं तो सारे आसमान पर सात रंग की एक खूबसूरत पींग बन जाती है और एक कौसे कुजा बनती है, सारा जहां देख के हैरान होता है। ये वो पानी इतना शफाफ हो जाता है कि जब रोशनी से टकराती है तो सत रंग में बिखर कर सारे आलम को मुजयन कर देती है। इस लफ्ज सबल से है सबील, हाजी सबीली, ये है मेरा रोशन रास्ता, मेरा खूबसूरत रास्ता, मेरा पाक रास्ता, सत रंग से भरा हुआ रास्ता, रंगीनियों से भरा हुआ रास्ता, हुस्न जमाल से आरास्ता, पैरास्ता, मुकम्मल शाहराह जो कदमों के रौंदे जाने से नहीं बना, ऊपर से उतारा गया है, ऊपर से उतारा गया है, हैली सबीली, ऊपर से उतारा किसने, अल्लाह ने। तो सबील वो रास्ता जो किसी माहिर इंजीनियर, माहिर नक्शा साज उसको बनाए, माहिर नक्शा नवीस, माहिर डिजाइनर उसको डिजाइन करे, बड़ा पाए का इंजीनियर उसकी निगरानी करे, बड़े समझदार मिस्त्री मजदूर उसको बिछाए और बनाए, वो है सबील। तो हाजी सबीली, ये है तबलीग मेरा रास्ता, इसका डिजाइनर अल्लाह ताला, नक्शा नवीस अल्लाह ताला, माहिर इंजीनियर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिछाने वाले मिस्त्री मजदूर मुकद्दस तरीन नबियों के बाद 1,25,000 सहाबा हैं जिन्होंने ये राह चौड़ी करके बनाई, जिसका सीमेंट उनका खून और पसीना बना, जिसकी ईंटें उनके गोश्त और हड्डियां बनी, और जिसकी खूबसूरती उनके जज्बात की कुर्बानी बनी। ये एक ऐसी शाहराह कायम हुई, जब वो रोशन हुई तो हमारे नबी ने कहा, लैलहा कनहा रहा, तो मैं उस राह पे छोड़ के जा रहा हूँ जिसमें रात आती ही कोई नहीं, दिन ही दिन है, दिन ही दिन है, रात आई कोई नहीं। सबीली सबील, तबलीग के काम को अल्लाह सबील कह रहा है, सबील अदो अल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, ये क्या सबील, और क्या मेरा सबीली, मेरा रास्ता, मेरा रास्ता, मेरी अपनी चीज है, मेरी जाती चीज है, हादी ही सबीली, रोशन राह, खूबसूरत रास्ता, नूरानी रास्ता, जिसमें किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं हलाकत का, लुटने का, गिरने का। अब लफ्ज हाज ही को साथ जोड़ो, हाज ही सबीली, अब दो चीजें जोड़ गई, हाज ही मैंने आप जोड़ दिया, पहले सिर्फ सबीली था, अब हाज ही सबीली, ये है मेरा रास्ता। हाज ही इशारा करीब है, तिल का इशारा दूर का, वो तिल का, ये हाज ही सबीली, करीब, ये मेरा रास्ता, ये मेरा रास्ता, قریب کی کر کے بات بتائی ہے کہ قریب کی چیز تک پہنچنا آسان، دور کی چیز تک پہنچنا مشکل. یہ بھائی جو میرے قریب بیٹھے ہیں، یہ ممبر کو ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں، اور وہاں سے کوئی آدمی ممبر کو ہاتھ لگانے آئے تو مجمع چیر کے آئے گا. قریب کی چیز عام طور پہ آسان، دور کی چیز پہنچنا ایک مشکل کام. ہاذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. لفظ ہاذہ سبیلی مل کر ایک معنی دیتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ہمت کرو گے تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ویسے تو مشکل ہے گھر چھوڑنا، بھی بچے چھوڑنا، پھر آسان کیسے ہے؟ میں اپنی بات کے خود خلاف جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آسان، لفظ ہاذہ میں یہ مطلب موجود، لیکن میں اس کو ثابت کر رہا ہوں. بیوی چھوڑنا مشکل، بچے چھوڑنا مشکل، گھر چھوڑنا مشکل، حرام چھوڑنا مشکل، وطن چھوڑنا مشکل. تو آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، یہ دونوں میں تطبیق کیسے، جوڑ کیسے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ماں اپنی بیٹی سے رات کو کہے پانی پلا تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی کہ مجھے سوتے میں اٹھا دے. وہ کر کے اٹھتی ہے اور بڑی تکلیف میں اٹھتی ہے، ماں نے مجھے تنگ کیا، مجھے سوتے میں اٹھا دیا. بھائی جاگ رہا تھا، اسے کیوں نہیں کہا پانی پلا، مجھے سوتی کو کیوں اٹھایا؟ بڑی سے تکلیف ہوتی. یہی بیٹی جب خود ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچے کے لیے رات کو 20 دفعہ اٹھتی ہے. ایک گلاس پانی پلانا اس کو مشکل تھا، 20 دفعہ اٹھنا آسان ہو گیا. آپ اس سے یوں کہیں بیٹی تیرا بچہ تجھے بڑا تنگ کرتا، ہمیں دے دے تاکہ تو رات کو آرام سے سو سکے. کہ ہائے میں مر جاؤں، میں کیسے دے دوں؟ مشکل آسان کیوں ہو گئی؟ ایک گلاس پانی پلانا مشکل تھا، 20 دفعہ اٹھ کے پیشاب دھونا، دودھ پلانا آسان، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے ہر عورت کے اندر ممتا کی فطرت رکھی ہے. جب وہ ماں نہیں بنی تھی تو یہ فطرت زندہ نہیں ہوئی تھی، جب وہ ماں بنی تو وہ فطرت زندہ ہوئی، تو وہ ساری مشقتیں آسان ہو گئیں. اللہ نے اس امت کے اندر دعوت اللہ اور تبلیغ کی فطرت رکھی ہوئی ہے. جب تک وہ زندہ نہیں ہوتی انہیں ایک دن دینا بھی مشکل، جب وہ فطرت بیدار ہو جاتی ہے پھر زندگی کے سودے بھی آسان ہو جاتے ہیں. ہمیں اللہ نے فطرت کے دعوت پہ پیدا کیا ہے. تو سنو، ہاذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. روشن، خوبصورت، حسین، کیا ہے؟ ادعو اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اب ایک اور مطلب، ہاذہ سبیلی، ایک اور مطلب، ہاذہ سبیلی، یہ صرف خبر نہیں دی جا رہی بلکہ یوں کہا جا رہا ہے، فخر سے بولو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ ہے میرا راستہ. جیسے نئی گاڑی کو دیکھ کر مالک کہتا ہے یہ ہے میری گاڑی. مری میں آ کر تاجر نے لاہور کے بہت بڑا بنگلہ خریدا، کہتا ہے یہ ہے میرا بنگلہ، کشمیر پوائنٹ پر ہے، پنڈی پوائنٹ پر ہے، گورنر ہاؤس کے پاس ہے میرا بنگلہ. نہیں، یہ تو صرف خبر نہیں دیتا، خبر کے ساتھ فخر بھی ہوتا ہے. فخر لہجے مطلب کو بہت اونچا بھی کرتے ہیں، نیچا بھی کرتے ہیں. میں یوں کہوں وہ آئے تو میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن آپ یقیناً سمجھے کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے. میری بات ٹھیک ہے؟ وہ آئے تو فوراً آپ کے دل میں آتا ہے کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے. اسی لفظ کو میں یوں کہتا ہوں وہ آ رہا ہے تو ابھی آپ سمجھیں گے کہ بھائی کوئی ایسا آ رہا ہے جس سے اس کی نہ بنتی ہے اور نہ کوئی اس کی نظروں میں اس کی حیثیت. وہ آیا، وہ نام تو کوئی نہیں لیا، صدر چپراسی، آپ تو نام لیا نا، لیکن میں کہتا ہوں وہ. تو آپ نے کہا کوئی پتا نہیں بڑا آدمی، وہ تو آپ نے کہا کوئی چھوٹا آدمی. یہ کیسے پتا چلا؟ لہجے سے. تو چونکہ ہم عربی دان نہیں، نہ عربی ذوق نہ سلیقہ نہ سمجھے، تو ہمیں عربی لہجوں کی سمجھ نہیں، ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں یہ ہے میرا راستہ. یوں تھوڑا ہی لگا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہو، جس میں کہتے وہ کہو یہ ہے میرا راستہ. جس میں کہتا یہ ہے میرا گھر، یہ میرا بنگلہ، یہ ہے میری گاڑی. زبان میں ایک اٹھان ہوتی ہے، گرد میں ایک اڑان ہوتی ہے. سائیکل والا تھوڑا ہی کہے گا یہ ہے میرا سائیکل، نہیں، وہ تو کہے گا اپنی ہے، بس جی بس غریب بندی سواری، اس کو تو لگے میں آج ہی ہوگی بجی اپنی ہے یہ. تو سنو، اللہ ہمیں کس سے فخر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ ہاذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کا داعی ہوں. اس کے لیے زیادہ راہ کیا چاہیے؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، پیسہ نہیں، کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے ہی نہیں، کیا چاہیے؟ علی بصیرتن. ایک دو لفظوں میں اللہ نے بات سمجھا دی ہے. یہاں بصیرت کو تشبیہ دی ہے سواری سے، اور دعوت دینے والے کو تشبیہ دی ہے سوار سے. کہ اس راستے کا سفر یقین سے طے ہوتا ہے، پیسے سے طے نہیں ہوتا. علی علی بصیرت دعوت الی اللہ. ساری دنیا تو نہیں اسلام پھیلانا ہے، تو ساری امت تو پیسے والی ہے نہیں، اکثر تو غریب لوگ ہیں، پیسے والے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی، متوسط طبقہ زیادہ ہے، غریب طبقہ زیادہ ہے. اور انا ومن اتبعنی میرا کام بھی یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. من اتبعنی جو میرے تابع ہیں، جو میرے غلام ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو اکثریت تو غریب لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ ایک بات سمجھا دی، اللہ بصیرت، دل کا یقین ٹھیک کر لو ساری دنیا میں اسلام پھیلا سکتے ہو، بصیرت پیدا کر لو ساری دنیا میں اسلام پھیلا سکتے ہو، پیسے سے نہیں بصیرت سے. بصیرت دعوت کے کام کے لیے بصیرت چاہیے، پھر پیسہ بھی نفع دیتا ہے، پھر حکومت بھی نفع دیتی، پھر علم بھی نفع دیتا ہے، پھر عہدے بھی نفع دیتے ہیں، پھر باقی چیزیں بھی ساتھ جڑ جاتی ہیں. ان کا انکار نہیں، یہ بھی نادانی ہے کہ ان کا بالکل انکار کر دیا جائے، اور یہ بھی نادانی ہے کہ انہیں کو اصل قرار دیا جائے. اصل اس میں بصیرت ہے، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، دین کے فراست فہم. اس کے ساتھ پھر پیسہ ہوگا تو ابو بکر صدیق کا پیسہ کام آیا، عمر کی وجاہت کام آئی، علی کی شجاعت کام آئی، عثمان غنی کا غنا کام آیا، عبدالرحمن بن عوف کی دولت کام آئی، عبداللہ بن مسعود کا علم کام آیا، علی کا علم کام آیا، یہ ساری چیزیں پھر کام آئی. عرب کی شجاعت کام آئی، ان کی سخاوت کام آئی، ان کی دلیری سے کام لیا گیا، لیکن پہلے ایمان بنایا گیا، پہلے بصیرت دی گئی، اس کو زاد راہ بنا کر وہ اللہ کی راہ میں نکلے، سارے عالم کا باطل ٹوٹتا چلا گیا. بھائیو ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، میری سواری، میرا زاد راہ اس کام کے لیے بصیرت، یقین، توکل، فراست. صرف میرا کام نہیں ہے، انا میرا بھی ہے، ومن اتبعنی جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے. تو پتہ چلا کہ تبلیغ کوئی صرف تبلیغی جماعت کے ذمہ نہیں ہے، ہر کلمہ گو سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام سنانے کا ذمہ دار ہے. بھائیو یہ سارا کام اس لیے ہو رہا ہے، ہم تبلیغ میں اس لیے نہیں نکلتے کہ ہمیں تبلیغی جماعت کا ممبر بنا دیا گیا ہے اور تبلیغی جماعت کا رکن بنا دیا گیا ہے. ہر کلمہ گو اس پر اللہ کے حکموں پہ چلنا فرض، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنا فرض، اور ساری دنیا میں پھیلانا فرض. اللہ نے سارے عالم کے انسانوں تک ایک ہی کامیابی کا راستہ دیا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس باقی سارے راستے بند، سارے دروازے بند، ایک ہی راہ کھلا ہے، ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر زندگی کو بنایا جائے اور اس کو سارے عالم میں پہنچایا اور پھیلایا جائے. اس لیے یہ وقت مانگا جا رہا ہے. قرآن ہمارا محفوظ، ایک ایک حرف محفوظ، ہمارے نبی کی زندگی محفوظ، ایک ایک طریقہ محفوظ، ایک ایک ادا محفوظ. 25 نبیوں کے نام قرآن میں موجود ہیں، 25، اور زیادہ 50 اور ہوں گے جن کے حدیث میں، تاریخ میں موجود ہیں. 100 لگا لیں، میں نے کبھی گنے تو نہیں، نہ اتنا لمبا چوڑا مطالعہ کرنے کی ہمت ہے، ساری کتابیں کھنگالی جائیں، اندازہ لگا رہے ہیں کوئی 100 ایک اور نام لکھے ہوں گے، 50 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اتنا مجھے وسوخ ہے. اور نبی آئے ہیں 1,24,000 تقریباً، 25 کے نام پکے قرآن میں آ گئے، کچھ حدیث میں جیسے یوشا کا نام آ گیا. تو ان میں سے 1,25,000 کے تو ہمیں ناموں کا ہی نہیں پتا، تو سیرت کا کیسے پتا چلے گا؟ 100 کے نام موجود ہیں تقریباً، ان کی سیرت کو کچھ پتا نہیں. 25 کے نام موجود ہیں قرآن میں، ان 25 میں سے بھی اکثر کا کچھ پتا نہیں، صرف نام موجود، کچھ پتا نہیں. ذوالکفل نام آ گیا، لیکن کون تھے، کہاں آئے، کیسے تھے، کس دور میں آئے، کوئی پتہ نہیں. ادریس نام آ گیا، کب آئے، کس دور میں آئے، کس قوم میں آئے، کچھ پتہ نہیں، اندازے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سیرت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے، یہ چار نبی ان کے کچھ حالات تفصیل، لوط علیہ السلام کے موجود ہیں، ہود علیہ السلام کے موجود ہیں، صالح علیہ السلام کے، شعیب علیہ السلام کے، کچھ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. صرف ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ ان کی زندگی کی پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کی ایک ایک صبح و شام، دن رات، اندر کی باہر کی ساری زندگی محفوظ کتابوں میں چلی آ رہی ہے. ایک حرف نہیں کوئی کم کر سکتا، ایک چیز نہیں کوئی مٹا سکتا. تو ہمارا سودا سچا ہے، کھڑا ہے، سارے عالم کو پہنچانا ہے کہ زندگی اس رہبر کے پیچھے گزارو تب منزل ملے گی، اس کے پیچھے چلو تب منزل ملے گی، ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمراہیوں میں گر جاؤ گے، ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. یہی ایک رہبر ہے جو آیا ہے، اس کے پیچھے چلو تب منزل ملے گی. تو یہ اللہ کا معجزہ ہے ہمارے نبی کے بارے میں، کہ آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا، تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا. کسی نبی کا پورا حلیہ نہیں لکھا گیا، تھوڑا سا ایسا رنگ تھا، ایسی آنکھیں تھیں، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں سنو، واسع الجبین، ہمارے نبی کشادہ پیشانی تھی، عظیم الحامہ، سر بڑا تھا، رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے، یجاب الشعر شہمرت اذنیہ اذا وفر، کان کی لو تک آپ کے بال آتے تھے. کان کی لو تک، بال نیم گھنگری والے تھے، کسل لہیا آپ کی داڑھی گھنی تھی، ہلکی جیسے میری تو بال ہلکے نا، بازوں کے ہلکے بازوں کے گھنی، آپ کی داڑھی گھنی تھی، ایک مٹھ تھی، ایک مٹھ، کبھی کینچی قریب نہیں لائے اپنی داڑھی کے، آپ سینے پر پھیلی ہوئی تھی داڑھی میں، سر میں 17 سفید بال تھے، اور آپ کے کنگھی کرنے کا طریقہ تھا حتی التناول والترجل، یحب التیامن فی کل شیء حتی التناول والترجل، پہلے سیدھی طرف سے کنگھی کرتے تھے، پھر الٹی طرف سے کرتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے، ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، کبھی کنگھی کرتے کرتے نکل آتی تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے، اور اگر نکلتی نہیں تھی تو نکالنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے، لیکن جب نکالتے تھے تو ہوتی درمیان میں تھی، نہ ادھر ہوتی تھی نہ ادھر، نہ الٹی طرف نہ سیدھی طرف، درمیان سے آپ کی مانگ نکلتی تھی، اور گھنگریالے بال سفر میں بڑھ کے شانوں تک بھی آئے، لیکن زیادہ تر آپ کے بال کان کی لو تک رہے، پیشانی آپ کی کشا ازجل حواجب ابرو، آپ کے گول کماندار تھے، من غیر قرنن، ابرو بھویں درمیان میں بال تھے نہیں، ملے ہوئے نہیں تھے، بلکہ یہاں فاصلہ تھا، اور ناک کے اوپر بھووں کے درمیان جگہ بالوں سے پاک تھی، اور یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی، جسے پتا چلتا تھا کہ حضور غصے میں بیٹھے ہیں، اہلب الاشفار، آپ کی پلکیں لمبی تھیں، دراز پلکیں تھیں، لمبی پلکیں، آپ کی آنکھوں کے بارے میں اکحل سرمگی آنکھ تھی، اشکل لمبی آنکھ تھی، ادعج موٹی آنکھ تھی، احور پتلی سفید تھی، سیاہ پتلی سیاہ، سفیدی سفید، اکحل سرمگی، ادعج موٹی، اشکل لمبی، احور سفید، اور اہدب پلکیں دراز، پلکیں دراز، اور ایسی حسین آنکھ تھی کہ کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا، اور آپ کی عادت مبارک بھی ایسی تھی، آپ نظریں جھکا کے رکھتے تھے، مردوں میں بیٹھ کر بھی آپ آنکھ کھول کے نہیں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے جیسے میں آپ کے سامنے نکل گئی، یہ نکل ہے، اصل تو کون کر سکتا، یہ نظر پردہ جھکا رہتا تھا، ہمارا نبی ایسے حیا والا تھا کہ مردوں میں بھی نظریں جھکا کے رکھتا تھا، تو ہماری نسل کیا کر رہی ہے، امت آج کیا کر رہی ہے، ساری دنیا میں دیکھو امت کیسے ننگی ہوگی، ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت تھے، کشادہ، مشرب اللون، گالیں چمکتی تھی سرخ رنگ سے، سہل الخدین، گال برابر تھے، نہ ابھرے ہوئے نہ پچکے ہوئے، برابر تھے، اور یتلال وجهه تلال البدر تلال القمر ليلة البدر، آپ کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی طرح گول تھا، نہ لمبا تھا نہ کتابی تھا، گول چہرہ تھا، اور چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، جب آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تو جابر میں سمرہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن دیکھا حضور نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی، اوپر چودویں کا چاند، نیچے ہمارا چاند، ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، چودویں کے چاند سے زیادہ چمکدار نظر آ رہا تھا، ایک ایک چیز، اشنب دانت باریک، مفلج دانتوں میں خلا، براق فنایا، جو مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا جو دیوار پر بھی پڑتا تھا، ایسے چمکدار دانت تھے آپ کے، چمکتے ہوئے دانت، خوبصورت دانت، دقیق المسروبہ، سینے اور ناف، سینے سے ناف تک بالوں کا ایک باریک دھاگے کی طرح ایک لکیر جاتی تھی، باقی جسم پہ بال نہیں تھے، مکان کو جید دنیا تن، آپ کی گردن سراہی دار تھی، جیسے مورتی کی گردن کوئی تراش کے بنائے، ایسے لمبی خوبصورت سراہی دار آپ کی گردن مبارک تھی، آپ کے دیکھنے کا انداز گردن موڑنے کا نہیں تھا، ادھر التفتا التفتا جمیا، جب کوئی ادھر بلاتا تھا تو یوں نہیں دیکھتے تھے، کوئی ادھر بلاتا تھا تو یوں نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جب کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو پہلے پورا ایسے مڑ جاتا، اس کو پہلے سینہ دیتے پھر کہتے جی فرمائیے، یہ ہمارے نبی کے اخلاق، یوں نہیں دیکھتے تھے، پہلے پورا متوجہ ہو کر پھر کہتے جی فرمائیے، مجلس میں بیٹھنے کا انداز یہ تھا، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، عام مجلس میں آپ کے یہ بیٹھنے کا انداز، کبھی ٹیک بھی لگاتے تھے، کبھی سیدھے بھی بیٹھتے تھے، اور دوران گفتگو اپنے ہاتھوں کو اس طرح حرکت دیتے رہے، یہ آپ کے ہاتھ کی حرکت تھی، بات کرتے کرتے ہر آدمی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے، ہمارے نبی کے ہاتھوں کی حرکت یہ تھی، سیدھے ہاتھ کی ہتیلی، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اس کو یوں آپس میں ٹکراتے رہتے تھے، یہ آپ کا انداز گفتگو، یہ آپ کے ہاتھ ہلانے کا انداز تھا گفتگو کے دوران، اور پھر بات کرتے 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 کبھی یوں ہاتھ کا اشارہ کر، جیسے میں ابھی ہاتھ اونچا کر رہا ہوں نیچے کر رہا ہوں، ہمارے نبی زیادہ اوپر نیچے ہاتھ نہیں کرتے تھے، زیادہ یہ، اور پھر کبھی کبھی ہاتھ کو یوں حرکت دیتے تھے، اور جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کا، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، اور جب کبھی حیرت کا اظہار فرماتے تو ہاتھ کو یوں پھیرتے، اس طرح، یہ آپ کے ہاتھ کی حرکت تھی، اس سے پتا چلتا تھا کہ حضور حیرت زدہ ہیں، جب غمگین ہوتے تھے تو داڑھی کو ایسے پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، اس طرح سیدھے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غمگین بیٹھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپ جب ہاتھ چھوڑ کر یوں سر پہ ہاتھ پھیرتے، اور پھر یوں داڑھی پکڑ لیتے، پھر ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا، سب تلقف، آپ کا سیدھا جسم تھا، طویل الزنبین، لمبے بازو تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھی، لمبی، رہبر راہا، کشادہ ہتھیلی تھی کشادہ، سوا البتن و صدر، سینہ اور پیٹ آپ کا برابر تھا. یہ نہیں کہ راجہ جی ادھر جا رہے پیٹ ادھر جا رہا، نہیں، آپ کا سینہ پیٹ برابر، سوا البتن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، متماسک بندھا ہوا جسم، بادنن مضبوط جسم، طویل عریض الصدر چوڑی چھاتی تھی، عریض ما بین المنکبین کندھوں کا فاصلہ درمیانی لمبا تھا، زخم الکرادیس جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور مضبوط تھی، شفن الکفین والقدمین ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مضبوط تھی، مسیح القدمین پاؤں بڑے آپ کے نرم و نازک تھے، یوں لگتا تھا جیسے ہر وقت کسی نے ان کو چمکایا ہوا تیل لگا کر، خمسان الاخمسین پاؤں کے تلوے گہرے تھے، اذا زال زال قلعا جب آپ چلتے تھے تو پورا پاؤں اٹھاتے تھے، پاؤں کے سیٹتے نہیں تھے، پاؤں اٹھا کے چلتے تھے، یمشی تکفن کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑا کے نہیں چلتے تھے، جھکا کے چلتے تھے، آدمی اکڑ کے چلے تو پانچ فٹ بھی نہیں چڑھ سکتا، اور آپ جھک کے چلتے ہیں تو بن سے چلتے اور کشمیر پوائنٹ چڑھ جاتے ہیں، جو جھک کے چلتے ہیں وہی چڑھائیاں طے کرتے ہیں، جو اکڑتے ہیں وہ الٹ کے پیچھے گرتے ہیں، ہمارا نبی دو جہان کی سرداری لے کر آیا لیکن کندھے جھکا کے چلتا رہا، یسو کو اصحابہ کبھی آگے نہیں چلے، صحابہ کو آگے چلا کے خود پیچھے چلتے تھے، یبدا من لقیہ بالسلام جس سے ملے کوئی آپ پر پہل نہ کر سکا، ہمیشہ آپ سلام میں پہل کر جاتے تھے، ہمیشہ آپ سلام میں پہل کر جاتے تھے. میرے بھائیو اس طرح اللہ نے ہمارے نبی کی ایک ایک چیز محفوظ کر کے ہم تک پہنچا، کرتا پہنتے تھے گھٹنوں سے نیچے ہوتا تھا، تہمت باندھتے تھے، زندگی میں ایک دفعہ شلوار پہنی پسند فرمائی، لیکن عرب کا عام دستور تہمت کا تھا، تہمت باندھتے تھے، لیکن آگے سے جھکا ہوتا تھا پیچھے سے اٹھا ہوتا تھا، تخمین آدھی پنڈلی تک آپ کا تہمت ہوتا، ہمارے جو پنجاب والے ہیں یہ الٹا کرتے ہیں، آگے سے تہمت اٹھا دیتے ہیں پیچھے سے جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، ہمارے نبی اس کا برعکس کر، آگے سے جھکا ہوتا تھا پیچھے سے اٹھا ہوتا تھا، اور آدھی پنڈلی تک آپ نے ہمیشہ اپنا تہمت رکھا، ہم نے بھی کہا آدھی پنڈلی تک رکھو، پھر فرمایا اگر تمہارا نفس نہیں مانتا تو پھر چلو ٹخنوں تک رکھو، ٹخنوں سے نیچے چھپانا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے، من جر ذیلہ خلقہ اللہ، جس نے اپنے شلوار کو پتلون کو پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے پہنچایا تو یہ تکبر ہے، اور تکبر والا کبھی جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا، آپ نے ہمیشہ پگڑی سر پہ زیب تن فرمائی، سفید پگڑی کو پسند فرمایا، سفر میں کالی پگڑی باندھتے تھے، عام حالات میں سفید آپ نے باندھی، لباس سفید پسند فرمایا، کبھی سبز بھی پہنا ہے، کبھی سفید لباس اس پہ سرخ دھاری دار چادریں، سرخ دھاریاں بنی ہوتی تھی، یمن سے آتا تھا، کبھی آپ نے ایک چادر اوپر لے لی ایک نیچے باندھ لی، اور کبھی کرتا پہنا اور تہمت باندھا، ٹوپی کے بغیر کبھی باہر، ننگے سر آپ کبھی نہیں پھرے زندگی میں سوائے احرام کے، یا ایک دفعہ آپ نے ننگے سر نماز پڑھائی، یا تھا کچھ نہیں، تھا تو وجوب سے بچانے کے لیے ننگے سر پڑھا دی کہ میری امت پہ مشقت نہ ہو، اور نہ کبھی ننگے سر ہمارا نبی پھرا نہیں، سفید ٹوپی سر پہ ہمیشہ رہی، پگڑی کو پسند فرمایا، پگڑی باندھی اکثر سفید، سفر میں سیاہ، عید کے موقع پر بھی کبھی سیاہ پگڑی باندھی آپ، چار پائی پر سوئے نیچے بھی سوئے، چار پائی پر بھی سوئے نیچے بھی سوئے، کرسی پر بھی بیٹھے زمین پر بھی بیٹھے، ٹیک لگا کر بھی بیٹھے سیدھے بھی بیٹھے، لیکن کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، ٹیک لگا کے کبھی کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ آپ نے عاجز اور غلامی کی شکل میں کھانا کھایا، کہ میں اللہ کا غلام ہوں، غلام بن کے کھاؤں گا، ایک دفعہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ٹیک لگا کے کھا لیں ذرا آرام رہے گا، تو آپ نے سر جھکایا، جھکاتے جھکاتے زمین پہ لگا دیا، کہ نہیں عائشہ میں غلام ہوں، میں غلام بن کے کھاؤں گا، ایسی تفصیل کسی نبی کی موجود نہیں، یہ کھرا سودا ہے، لے کے بازار میں آ جاؤ سب کھوٹے سکوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، پر درد کی بات یہ ہے کہ جن کا سودا کھرا ہے وہ سوئے پڑے، جن کے کھوٹے سودے ہیں ان کی چاندی ہو گئی، شیطان کی زندگی چل گئی، یورپ کی زندگی گندی تہذیب چل گئی، اور ایسے پاک نبی کی پاک زندگی نظروں سے اوجھل ہو گئی جس کو اللہ نے حبیب بنایا، جس جگہ بنایا ہی کوئی نہیں، تو میرے بھائیو یہ مقدس زندگی لے کر لوگوں میں پھرنا یہ ہے تبلیغ کی محنت، ہم کون سا تبلیغی جماعت کی دعوت دے رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ، تو بھائی اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ، سیکھو اسے، اللہ اس کے رسول کی غلامی کی دعوت دو، پھیلاؤ اسے، یہ دو کام ہیں تبلیغ کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہماری نیابت ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ چلے چار مہینے کی بات نہیں، یہ ساری زندگی کا کام ہے، انسانیت کو اللہ اس کے رسول کی مقدس شاہراہ پہ ڈال دینا، اس سے بڑا خیر کا کام ہے اس دنیا میں اور کوئی نہیں، تو میرے بھائیو زمانہ ہوا بھول گئے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے. دنیا تو آج بھی بڑی پیاسی ہے، آج بھی منتظر ہیں کوئی سنانے والا ہے، کوئی بتانے والا ہے. ہمیں ہی اپنی زندگی کے رخ بدل لیے، کمائیوں کو مقصد بنا لیا. تو بھائیو آج یہ بات تو طے کرو کہ آج تک جو غفلت ہوئی اس پہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ. ہم تو اللہ کے بندے بھی ہیں، نمائندے بھی ہیں، بندگی بھی فرض ہے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا بھی ہم پہ فرض ہے، دوہری ذمہ داری ہے ہمارا. بندہ بن کے بھی چلنا، نمائندہ بن کے بھی چلنا. ساری دنیا کے انسانوں کو بھائیو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرو، یہ ذہن بنا رہے ہیں. یہ ہمیں حضور کی طرف سے ملا ہے، رائمنڈ کی طرف سے نہیں ملا، اللہ کے محبوب کی طرف سے ملا. میرا پیغام آگے پہنچاؤ، اس پر ہمیں عزت ملی، فضیلت ملی، بزرگی ملی، نبیوں جیسا اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے. نبی قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کے جسم سے نور نکلے گا، پتا چلے گا یہ نبی ہیں. یہ امت جب قیامت کے دن اٹھے گی تو ان کے جسم سے بھی نور نکلے گا، بالکل نبیوں کے مشابہ ہو کر اٹھیں. اور سب سے پہلے ہمیں پکارا جائے گا، کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی؟ آپ نے کہا میری امت الگ ہو جائے گی، میں الگ ہو جاؤں گا. ایک اونچے میدان میں ہمیں اللہ کھڑا کرے گا، مجھے کھڑا کرے گا، میرے ساتھ میری امت کو کھڑا کرے گا. اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساری نسل انسانی میرے جھنڈے کے پیچھے ہوگی. اس دن ہر انسان تمنا کرے گا کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے. تو بھائیو بڑی کوتاہی ہوئی، آج جو لوگ غفلت میں مر گئے، کفر پہ مر گئے، وہ بھی ہماری ہی کوتاہی ہے. اور آج جو مسلمان ہو کے شراب پیتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، جھوٹ بولتے مر گئے، گانے سنتے مر گئے، ان کا اس غفلت میں مرنا بھی ہماری ہی کوتاہی. ہم نے ان پر محنت نہ کی اور نہ اس غفلت کو ہم نے اپنا کوئی قصور سمجھا. تو بھائی ہم اجتماعی توبہ تو آج کر، اپنے انفرادی گناہوں پر بھی توبہ کریں، جو یہ اجتماعی ہم سے قصور ہوا ہے اس پر بھی ہم توبہ کریں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ پچھلی معاف کر دے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ نیت تو سارے کرتے ہیں نا، بے توبہ تو سارے کر لینا، اور آئندہ یا اللہ تیرے بندے بن کر چلیں گے، تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلاتے ہوئے چلیں گے، اس کی بھی نیت کر. یہ سیکھنے کی محنت، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت. نبوت والا یقین، نبوت والے اعمال، عبادات. کوئی بے نمازی نہ رہے مسلمانوں میں، کوئی عورت بے پرد نہ رہے. آپ لوگ مری میں ایسی فضا بنائیں کہ یہاں سارے پانچ انگلیاں تو برابر نہیں، لیکن اکثر لوگ یہاں غفلت کا وقت گزارنے آتے ہیں، اکثر لوگ یہاں بڑی الٹی سیدھی نیتیں لے کر آتے ہیں. آپ اسے اپنی کمائی کا سیزن سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہوٹل آباد ہو گئے، ہمارے چائے کے ہوٹل، ہمارے رہائش کے ہوٹل آباد ہو گئے، سارے سال کی روزی ہمیں مل گئی. ٹھیک ہے، آپ نے تو کرائے پہ کمرہ دینا ہے، آپ کا دینا جائز، اس کا لینا جائز. لیکن میرے بھائیو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر لوگ غافل آتے ہیں، نافرمانی کے لیے آتے ہیں. آپ اللہ کے واسطے مری میں ایسی فضا بناؤ کہ غافل سے غافل بھی آئے تو توبہ کر کے واپس جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت کر کے آنے والے کلمہ پڑھ کے اٹھتے تھے. ماحول ایسا بناؤ، ماحول ایسا بنے کہ گناہ کی نیت کر کے آنے والا بھی توبہ کر کے واپس جائے. ہر ہر ہوٹل میں مسجد کا ماحول بن جائے، اذان ہو، نماز ہو، تعلیم ہو، تلاوت ہو، کمروں میں گشت ہو، پیار محبت سے، پیچھے پڑ کے نہیں، پیار محبت سے، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کو سامنے رکھا جائے، کسی کا گناہ دیکھ کر اس کی نفرت دل میں نہ آئے. ماحول بن جائے، اذان ہو، نماز ہو، تعلیم ہو، تلاوت ہو، کمروں میں گشت ہو، پیار محبت سے، پیچھے پڑ کے نہیں، پیار محبت سے، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کو سامنے رکھا جائے، کسی کا گناہ دیکھ کر اس کی نفرت دل میں نہ آئے. مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کو حقیر سمجھنا بھی گناہ کبیرہ ہے. آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا شراب پی رہا، ناچ رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے اسے حقیر سمجھا، یہ آپ کا کبیرہ گناہ ہے. اسلام کا بڑا مقام ہے، اسلام مسلمان بڑا تقدس ہے. ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا نماز کے وقت میں بیٹھا شراب پی رہا، خدا نہ اللہ نے کرے ایسا، اس کا یہ کام بہت بڑی ظلمن، بہت بڑا کبیرہ گناہ. لیکن اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو دین کے کام کو کرنا ہے نبوت والے اخلاق کے ساتھ، درگزر کرنا، معاف کرنا، عیبوں سے نظریں بند کر کے چلنا. ہم بڑی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. کسی آدمی میں ہمیں 100 خوبیاں نظر آتی ہیں, ایک کمی نظر آ جائے 100 پہ ہم کاٹا پھیر کر اس کی ایک برائی کو اچھال 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 کو اس سے ذلیل کر دیتے. اور ہمیں سبق یہ ملا ہے کسی میں 100 برائیاں نظر آئیں, ایک اچھائی نظر آئے تو ایک اچھائی کو اچھال 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 کو اس کی 100 برائیوں پہ پردہ ڈال. ہم اس کا الٹا چل رہے ہیں, پڑوسی پڑوسی کے پردہ داری کے پیچھے, بھائی بھائی کی پردہ داری کے پیچھے, دوست دوست کی پردہ داری کے پیچھے. بھائیو, تبلیغ کا کام بھی فرض ہے اور مسلمان کا احترام بھی فرض ہے اور عیب کو چھپانا بھی فرض ہے. کسی مسلمان کا گناہ کرنا بڑا بھی کبیرہ گناہ ہے, کسی گناہگار مسلمان کو حقیر سمجھنا بھی کبیرہ گناہ ہے. بے حاس بمرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, کسی مسلمان کی کسی انسان کی برائی کے لیے اور اس کی گندگی کے لیے اس کی شرارت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور ذلیل سمجھ. اب یہ بڑے جگر کا کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. دیکھو 100 نفل پڑھنے آسان ہیں, جو سلام نہ کرے اسے سلام کرنا مشکل ہے. آپ تجربہ اپنے نفس کے اوپر تجربہ کر کے دیکھ لیں. ساری رات کی تہجد آسان ہے, جو آپ کو تیوری چڑھا کے دیکھے اسے مسکرا کے دیکھنا مشکل ہے. شدید گرمی کا روزہ آسان ہے, جو آپ کا حال نہ پوچھے اس کا حال پوچھنا مشکل ہے. ہر سال حج کرنا آسان ہے, گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے. ہر سال اعتکاف میں بیٹھنا آسان ہے, جو منہ پھیر کے ادھر گزر جائے اس کو سامنے سے آ کر سلام کرنا مشکل ہے. اپنے نفس سے پوچھ لو تجربہ کر کے. جس دن حضور والے اخلاق زندہ ہو گئے, اللہ کی قسم بغیر پیسے کے دنیا جنت بن جائے گی, بغیر بجلی کے گھر روشن ہو جائیں گے, بغیر پکی سڑکوں کے تعلق مشرشتے پکے ہو جائیں گے. اور جب حضور والے اخلاق مٹتے ہیں تو چمکتی شموں میں بھی دلوں میں اندھیرے پیدا ہو جاتے. زرق برق لباسوں میں بھی دل پہ ایسے دھبے اور داغ لگتے ہیں کہ انہیں ایسی بارش کا پانی بھی نہیں مٹا سکتا. زندگیوں کو آسان بنانا ہے تو حضور والے اخلاق سیکھو اور اس کے ساتھ دنیا میں پھرو. تقریریں لوگ تھوڑی سنا کرتے ہیں, اخلاق کی مار زیادہ ہے. یہ وہ عمل ہے جو دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتا. تو نبوت والے اخلاق ہیں, معاف کرو, درگزر کرو, گناہ کسی کے چھپاؤ, پردہ دری نہ کرو. تو میں یوں کرو, ہم مری میں ایسی فضا بنائیں کہ ہر آنے والا توبہ کر کے واپس جائے. کیونکہ ایک آدمی کے عنوان بتا رہے ہیں کہ یہ ہوٹل میں بیٹھ کے شراب پیے گا تو اس کو کمرہ دینے والا بھی مجرم ہے اور یہ شراب پینے والا بھی مجرم ہے. تو جرم میں تو شریک ہوگا, گناہ میں مدد کرنا بھی تو گناہ ہے. تو آپ فضا ایسی بنائیں کہ ہر آنے والا توبہ کر کے جائے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اس پر اللہ کی پکڑ آئے گی. تو آپ پہاڑوں کے لوگ تو حیا والے ہیں, پہاڑی لوگ حیا والے ہوتے ہیں, اکثر نمازی ہوتے ہیں, اکثر بڑے چھوٹے کا احترام باقی رکھتے ہیں. یہ تو جہاں جہاں یورپ کی تہذیب نے نقب لگائی ہے وہاں وہاں حیا بھی گیا, رشتے بھی گئے, خون بھی سفید ہوئے, تیور بھی بدلے, زندگیاں بدلی, ناچنا گانا ہی زندگی کا کام بن گیا. لیکن میرے بھائیو, خدا نہ خواستہ ان آنے والوں کی نافرمانی کی وجہ سے اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو آپ کا نقصان زیادہ ہے, ان کا کم ہے. ان کی صرف جان گئی, آپ کا سب کچھ گیا, دنیا بھی گئی, اولاد بھی گئی, جان بھی گئی, مال بھی گیا. تو بھائی ہم تو ڈریں, سب روئیں اللہ کی, یا اللہ یہ کیسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم ان پر ایسی محنت کریں کہ یہ توبہ کر کے جائیں. ایک نوجوان بھی آپ کی وجہ سے توبہ کر کے چلا گیا تو ساتوں زمین آسمان سونے چاندی سے بھر کے دے دی جائیں, تھوڑا نفع ہے. ایک نوجوان کا توبہ کر کے جانا یہ بڑا نفع ہے. تو بھائیو, ایک ہے بڑا نازک سا مقام کہ مسلمان کی غلطی کو دیکھ کر اس کی اصلاح کا بھی فکر کرنا اور اس کی نفرت اور حقارت سے بھی بچنا. اور آپ کو کوئی خوبی نظر نہ آئے تو یہ تو پتا ہے نا کہ مسلمان ہے, مسلمان ہونا ہی بہت بڑی خوبی ہے. آپ کے پاس لوگ فارغ آتے ہیں, کوئی ہفتے کے لیے آتا ہے, کوئی دو دن کے لیے آتا ہے, کوئی دو مہینے کے لیے آتا ہے, ہوتا فارغ ہے, کوئی کام نہیں. ایسی محنت کرو کہ توبہ کر کے جائیں, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن کے جائیں. تو آپ کا سیزن بھی خراب, پیسے بھی آ گئے, دین بھی آ گیا, دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. تو اس کے لیے بھائیو سیکھنا پڑے گا. بن سیکھے تو سائیکل نہیں چلائی جاتی. انسانوں کو چلانا کوئی آسان کام, دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسانوں کو صحیح رخ پہ لانے کے لیے محنت کرنا. تبھی تو اللہ نے یہ کام نبیوں کو دیا, عام انسانوں کو نہیں دیا, نبیوں کو دیا, ان کی تربیت فرمائی. تمہاری تو تربیت ہی کوئی نہیں ہوئی. تمہیں ایک مسلمان کا وقار بھی باقی رہے, مقام بھی باقی رہے, عزت بھی باقی رہے, پردہ داری بھی نہ ہو اور وہ رخ پر بھی آ جائے, ہم بھی توبہ کریں, وہ بھی توبہ کرے, ساری دنیا میں اسلام چمکے پھیلے. محنت سیکھنا پڑے گا, سلیقہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو گشت کیا, روزانہ کرتے تھے. ایک دروازے سے دیکھا تو ایک آدمی شراب پی رہا, تو حضرت عمر کو تو میر المومنین حق حاصل تھا, انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی, اندر چلے گئے اور کوڑا اٹھایا اس کی ٹھکائی کے لیے. کجان کے دشمن یہ اندر بیٹھ کے مدینہ تو رسول میں یہ کام کرتا ہے. وہ کہنے کا میں نے ایک گناہ کیا, آپ نے تین کر دیا. تو حضرت عمر روکے گا, وہ کیسے؟ کلا کلا فرماتا ہے ٹو نہ لگاؤ, آپ نے میری ٹو لگائی. لا تحسسو, تحسس تجسس, تحسس ہوتا خود ٹو لگانا, تجسس ہوتا کسی کو پیچھے لگانا, دیکھو کیا کرتا ہے, دیکھو کیا کرتا ہے. اسی سے جاسوس, تحسس حس سے ہے, محسوس کرنا, خود ٹو لگانا. اللہ کہتا ہے لا تحسسو, تو آپ نے تو جھری سے مجھے جھانکا, میں کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجازت لے کے اندر آؤ, آپ بغیر اجازت کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دروازے سے آؤ, آپ دیوار سے آئے, تو میں نے ایک گناہ کیا, آپ نے تین کیا. تو یہ تین چیزیں تو مستحبات میں سے تھیں اور یہ تو فرض کو توڑے بیٹھا ہے. تو حضرت عمر چپ کر کے واپس چلے, کچھ بھی نہیں بولے. میں اس کو بلواتے, اگلے دن رسوا کرتے, گدھے پہ سوار کراتے, منہ کالا کر کے اس کا مدینے میں اس کا گشت کرواتے, جو ہمارے یہاں کرتے ہیں. خاموش, کچھ نہیں بولے. ایک مہینہ گزر گیا, نہ اس کی خبر لی, نہ وہ مسجد میں خبر لینے کے لیے آیا. ایک مہینے کے بعد وہ شخص مسجد میں آیا, حضرت عمر کی محفل لگی ہوئی تھی, وہ آگے بیٹھ گیا پیچھے. حضرت عمر نے دیکھ لیا, اندیکھا کر دیا. جب محفل ختم ہوئی تو اس کو اشارے سے بلایا, وہ آیا, کہا ادھر آؤ, اپنا کان قریب کرو. تو اس نے ایسے کیا, تو حضرت عمر نے اس کے کان میں کہا, میں نے تیرے بارے میں کسی کو نہیں بتایا. ایسا اس نے کہا, آپ اپنا کان میرے قریب کریں. حضرت عمر نے ایسے کیا, کہنے کا اس کے بعد سے میں نے بالکل نہیں پی. کسی مسلمان کو رخ پھیلانے کا, سبحان, کیسا حضرت عمر کا کوڑا کتنا مشہور ہے, کیسی حکمت ہے. یہ حکمت ہے کسی مسلمان سے توبہ کروانے کی, یعنی کہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے. تو بھائی مسلمان کا احترام بھی باقی رہے اور اس پر کام بھی ہو جائے, یہ سیکھنا پڑے گا. اللہ کے محبوب کی مبارک زندگی ساری دنیا میں پھیل جائے, اس کے لیے بولو بتاؤ بھائی, کون کتنے وقت کے لیے نقد تیار.
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مری میں خطاب فرما رہے تھے, تاریخ 13/6/2002, موضوع گانے بجانے کا گناہ. ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں متنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ متنی ریکارڈنگ کمپنی, فاطمہ پلازا, دکان نمبر 3, بلاک نمبر 7, فیڈل بی ایریا, نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی, فون 6333360. شکریہ. عذاب حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کا بیان ملاحظہ فرمائے.
حضرت سفیان سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا, اس میں تحریر فرمایا کہ بے شک حکمت عمر کے زیادہ ہونے سے نہیں, بلکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے, جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. گھٹیا امور سے اور کمزور اخلاق سے بچتے رہا کرو. ابن ابی الدنیا ابو بکر صولی اور ابن عساکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لکھا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی, اس لیے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں, اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی کفایت فرماتے ہیں, اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض دے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں, اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتے ہیں. اس لیے چاہیے کہ تقوی تمہارا نصب العین ہو, تمہارے عمل کا ستون ہو, اور تمہارے دل کی روشنی ہو. اس لیے کہ عمل معتبر نہیں اس شخص کا جس کی کوئی نیت نہیں, اور اجر نہیں اس شخص کے لیے جو اللہ کے ثواب کی خاطر کام نہ کرے, اور مال نہیں اس شخص کا جس کے لیے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا نہیں, اور نہیں اس کے لیے جس کے لیے پرانا نہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو خط ہیں. ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام, جو حضرت عمر کی طرف سے گورنر تھے کوفے کے بھی اور بصرے کے بھی, اور دوسرا خط حضرت عبداللہ بن عمر کے نام ہے, حضرت کے صاحبزادے کے نام. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمال اور گورنروں کے نام مختلف قسم کی ہدایتوں کے خطوط جاری فرماتے رہتے تھے. موطأ امام مالک نے ان کے متعدد خطوط نقل کیے ہیں, اور بعض حضرات نے تو اس پر مستقل کتاب لکھ دی ہے, تلاش کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری خطوط, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری خطوط, اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرامی نامے بعض لوگوں نے جمع کر دیے ہیں الگ الگ کتابوں میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گرامی نامہ تحریر فرمایا, اس میں یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ حکمت اور دانائی یہ بڑی عمر کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے, جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا, وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا, اور ہم نے ان کو حکمت عطا فرما دی تھی بچپن ہی سے. بعض اقابر نے کہا کہ یہاں حکمت سے نبوت مراد ہے, اور ان کو بچپن ہی سے نبوت عطا فرما دی تھی. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. کہ ان کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا, حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹے تھے, عمر میں چھوٹے تھے, ابھی نابالغ تھے, حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی ثوابدید کے مطابق مقدمے کا فیصلہ کر دیا. مقدمہ یہ تھا کہ دو عورتیں تھیں, ان میں سے ایک کے بچے کو بھیڑیا لے گیا تھا یا کوئی جانور کھا گیا تھا, ایک بچہ رہ گیا. اب ان دونوں پر, دونوں کا دعویٰ تھا اس بچے پر. حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ آیا تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا, ان میں سے جو عمر کی بڑی تھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. وہ بچہ لے گئی, جب عدالت سے باہر نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بچے تھے, وہاں تشریف فرما تھے, تو ایک بیچاری روتی جا رہی ہے, ایک ہنستی جا رہی ہے. سوچا کہ کیا قصہ ہوا, ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ شہزادہ ہے, انہوں نے بیان کر دیا. فرمانا کہ فیصلے میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے, شاید تم لوگوں نے صحیح بیانات نہیں دیے ہوں گے میرے خیال میں. اور اگر تم کہو تو میں فیصلہ کر دوں اور فیصلہ ایسا کروں کہ دونوں راضی ہو جائیں. وہ کہنے لگے کہ آپ فیصلہ کر دیجیے. فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو مدعی ہوں ایک چیز کے اور دونوں کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو وہ چیز تحالف کے بعد یعنی دونوں سے حلف لیا جاتا ہے. تحالف کے بعد نصف نصف تقسیم کر دی جاتی ہے. تو غالباً تم دونوں نے قسمیں تو وہاں خالی ہوں گی, لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کہ بچہ تقسیم تو نہیں کیا جا سکتا, ایک کو دے دیا بڑی کو دے دیا اس پر اعتماد کرتے. لیکن یہ تو انصاف نہیں ہے, جیسا بڑی کا حق ہے ویسے ہی چھوٹی کا حق ہے. لاؤ چھری میں تقسیم کر کے دے دیتا ہوں. بچے کے دو ٹکڑے کر کے ایک آدھا اس کو دے دوں گا آدھا اس کو دے دوں گا. انصاف کا فیصلہ یہ ہے. آپ نے حکم دیا قاضی کو کہ چھری لاؤ, تو چھوٹی نے ہاتھ جوڑ دیے کہنے کی خدا کے واسطے اسی کا بچہ ہے میرا نہیں, میں دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں. اور بڑی کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلا, بلکہ اس کے دل خوش ہوا ہوگا کہ میرا بچہ کھایا گیا تم تو یہ بھی دو ٹکڑے ہو جائے. حضرت نے فرمایا کہ بچہ ہو اور چھری لائی جائے اور ماں کا دل اپنی جگہ برقرار رہ جائے, یہ ممکن نہیں. یہ بچہ بڑی کا نہیں ہے چھوٹی کا ہے. بچہ چھوٹی کو دلوا دیا چلے گئے. اس واقعے کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ففہمنا.